نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، آج ہمیں اللہ کے نام سے سورۃ الشمس کا مطالعہ کرنا ہے. آئیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کے بارے میں کسی قدر تفصیل میں جائیں، ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. جس چار سورہ نور و ظلمت کا کافی عرصے سے تذکرہ ہو رہا تھا، آج ہم اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ گئے ہیں. یہ بات میں نے بارہا عرض کی ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے جو سات گروپ ہیں، ان میں سے جو آخری گروپ ہے جو سورۃ الملک سے شروع ہوا، اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں. آخر میں آ کر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور ان کے بارے میں بھی خاصا اختلاف ہے کہ ان میں سے کون سی فی الواقع مدنی ہے اور کون سی مکی ہے. تقریباً یہ پورا گروپ جو ہے مکیات پر مشتمل ہے. آج ویسے بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس گروپ میں کل 48 صورتیں ہیں. ہم بالکل نصف پر پہنچ چکے ہیں تعداد کے اعتبار سے. 24 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، 24 صورتیں بقایا ہیں، دو دو صورتوں کے 12 جوڑے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ سورہ مزمل کے بعد سے اختتام تک نمایاں جوڑے ہیں صورتوں کے، دو دو صورتوں کے جوڑے. کہیں کوئی منفرد مزاج کی یا علیحدہ کوئی حیثیت رکھنے والی صورت نہیں ہے، تمام صورتیں منقسم ہیں جوڑوں میں. اور کہیں کہیں دو دو جوڑوں نے مل کر چہار سورہ کی شکل اختیار کی، جن میں مضامین کی مناسبت ہے، اسلوب کی مناسبت ہے. دو چہار سورے ہم پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے سورہ قیامہ، سورۃ الدہر، سورۃ المنصرات اور سورۃ النبا. یہ چار صورتیں، یہ ایک چہار سورے کی شکل میں ہیں، دو جوڑے. سورہ قیامہ اور سورہ دہر ایک جوڑا ہے، سورہ مرسلات اور سورہ نبا دوسرا جوڑا ہے. ان کا مضمون ہے انذار آخرت، بعث بعد الموت کا اس بات. اس کے بعد دوسرا چہار سورہ آیا تھا سورۃ التکویر، سورۃ الانفتاح، سورۃ المستففین، سورۃ الانشقاق. ان کے بارے میں نے خاصی تفصیل سے اس وقت عرض کیا تھا کہ ان میں کیا مناسبتیں ہیں. آج ذرا جو چہار سورہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے تقابل سے میں اس کے بعض پہلوؤں کا دوبارہ اعادہ کروں گا. ان کا بھی مرکزی مضمون ہے انذار آخرت، اور خاص طور پر اعمال کا ظاہر ہو جانا. علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ گویا کہ ان کا اصل مرکزی مضمون ہے. اب یہ چہار سورہ نور و ظلمت، اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا. اس کے بعد ایک اور چہار سورہ آئے گا، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر. یہ چار ہیں مجموعے چار چار سورتوں کے، دو دو جوڑوں پر مشتمل. اب ذرا ایک تقابل کیجئے کہ ایک چہار سورہ جو سورۃ التکویر، سورۃ الانفتاح، سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق پر مشتمل تھا، اور یہ چہار سورہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، ان میں ایک فوری تقابل کے اعتبار سے بات چیتیں جو ہے بہت نمایاں ہیں. ان صورتوں کے بارے میں بھی جن حضرات کو یاد ہیں یا ان کے مضامین مستحضر ہیں انہیں یاد ہوگا، سورہ تکویر میں 12 آیات میں اذا سے آغاز ہوئی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، ویسے تو 13 آیات ہیں لیکن اذا کی تکرار 12 مرتبہ. اگلی سورت جو ہے سورہ انفطار، اس میں یہ تعداد گھٹی اور 4 صرف آیات رہ گئیں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. پھر سورت الانشقاق میں آپ دیکھیں گے کہ 2 مرتبہ اذا آیا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. اور اس 4 سورے کی 4th سورت جو ہے سورہ متففین، اس میں کوئی اس طرح کا مضمون نہیں ہے، براہ راست بات شروع ہو گئی، کوئی تمہیدی انداز نہیں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہی بات آپ کو یہاں نظر آئے گی. سورۃ الشمس جو آج ہمیں پڑھنی ہے، اس کی 8 آیات جو ہیں قسموں پر مشتمل ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا یغشاها. بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ 10 آیات جو ہیں وہ گویا کہ قسموں پر مشتمل ہے. پھر یہ کہ اس کا مقابلہ کیجئے، اگلی سورت آئے گی سورۃ اللیل، اب صرف 3 آیتیں رہ جائیں گی، واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. اگلی سورت میں پھر 2 آیتیں رہ گئیں، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. 4th سورت میں کوئی قسم نہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اگرچہ ذرا ترتیب میں فرق ہو گیا، پہلے 4 سورہ میں جو بغیر اذا کے قیامت کا وہ نقشہ اس انداز میں کھینچے بغیر جو سورت شروع ہوئی تھی وہ نمبر 3 پر ہے، یہاں جو ہے ترتیب زیادہ فطری ہے. سورۃ الشمس 8 یا 10 آیات قسموں پر مشتمل، پھر سورۃ اللیل 3 آیات قسموں پر مشتمل، سورۃ الضحا 2 آیات قسموں پر مشتمل، اور سورۃ الانشراح بغیر کسی قسم کے براہ راست جو ہے کلام کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ جو قسمیں ان سورتوں میں کھائی گئی ہیں ان کے بارے میں ایک بار پہلے سے نوٹ کر لیں کہ ان میں قدر مشترک کیا ہے. 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، پہلے تو یہ کہ اس کائنات میں آفاق اور انفس، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، آفاق اور انفس دونوں میں تضاد کے مظاہرے ہیں، متضاد چیزیں ہیں، بلندی ہے تو پستی ہے، روشنی ہے تو تاریکی ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے نفس انسانی میں خیر کے داعیات ہیں تو شر کے داعیات بھی ہیں. تو آفاق و انفس میں آپ کو تضادات کا کے مظاہر ملتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے سورۃ اللیل میں واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلی، رات اور دن کا تقابل متضاد. وما خلق الذکر والانثی، اب یہ انفس میں مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کا فرق. اسی طریقے سے سورۃ الضحا میں والضحا واللیل اذا سجا، دوحا آج ہم تفصیل سے اس پر غور کریں گے، اس سے مراد ہے دن کا وہ وقت جب کہ خوب روشنی بھی ہو جائے اور حدت اور تمازت بھی دھوپ کی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو وہ دوحا ہے، ایک وہ کیفیت ہے اور اس میں حرکت ہوتی ہے زندگی کے اندر، اس کے ہنگامے پورے طور پر شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ ہے، سعی و جہد ہے، تگ و دو ہے، ایاب و ذہاب ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اول اذا سجا، اور رات جبکہ سکون ہو جاتا ہے. بحرون ساجن کہتے ہیں وہ سمندر جس میں کوئی تلاطم نہ ہو بلکہ بڑا سکون کے ساتھ کھڑا ہوا سمندر، تو رات ہے کہ جس میں وہ سکون ہے، اور دن ہے جس میں بھاگ دوڑ ہے، سعی و جہد ہے، حدت ہے، تمازت ہے، حرکت ہے. تو تضادات ہیں آفاق میں بھی انفس میں بھی، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان بنظر غائر مشاہدہ کرے تو متضاد جو فینومینا ہیں ان میں توافق ہے، وہ دونوں مل جل کر کسی مقصد کو پورا کر رہے ہیں. رات اور دن دونوں مل کر اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، صرف رات ہوتی تو یہ دنیا کا نظام نہ چلتا. آپ کو معلوم ہے کہ نباتات کا جو عالم ہے اس میں تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے رات اور دن میں، ان کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے، ایک وقت میں وہ آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، ایک وقت میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنزیوم کرتے ہیں آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، گویا کہ بالکل برعکس، اور نباتات کا یہ سلسلہ اسی پر قائم ہے. پھر ہماری حیوانات کی غذا وہیں سے تو آتی ہے، ساری ٹریس کیجیے تو عالم نباتات ہی سے غذا ہے. تو رات ضروری ہے، دن بھی ضروری ہے، بلندی اور پستی ہے. آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کی رویدگی ظاہر ہوتی ہے، زمین اپنے خزانے یوں نہیں نکال دیتی. اگر آسمان بند ہو، جیسے رتقا کہا گیا ہے، کانتا رتقا، وہ بند تھے، آسمان بند ہے، بارش نہیں ہو رہی، زمین بھی بند ہے، وہ اپنا سبزہ نہیں نکال رہی. ہاں ففتقنا ہوما، جب ہم کھول دیتے ہیں آسمان، گویا کہ اس کے مسام کھل گئے اور اس میں سے بارش آئی، اور زمین کے مسام کھل گئے، اس میں سے سبزہ جو ہے وہ نکل آئے. تو تضادات ظاہری، لیکن ان کے مابین توافق. یہ تو ہے جو ان تمام صورتوں کی جو قسمیں ہیں ان میں آپ کو قدر مشترک ملے گی. اسی سے کچھ حقائق ہیں باطنی، خاص طور پر تزکیہ نفس کے ضمن میں کچھ اصولی ہدایات ہیں کہ جو اس کے حوالے سے اس پس منظر میں سامنے آئے گی. پھر یہ کہ ان سب میں ایک جو جوڑا ہے تضادات کا وہ مشترک ہے، نور و ظلمت، رات کی تاریکی، دن کی روشنی. یہ آپ کو سورۃ الشمس میں بھی نظر آ رہا ہے، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ پھر قدر مشترک اگلی سورت میں بھی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. پھر یہ کہ سورت الضحا میں، والضحا واللیل اذا سجا. تو یہ رات اور دن کے حوالے سے نور و ظلمت جو ہے اس کا ذکر ان تینوں میں موجود ہے، باقی سورت اللیل میں اور بھی متعدد جوڑے ہیں، ایک جوڑا اور ہے سورت الشمس میں متعدد جوڑے ہیں. باقی یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں مقسم علیہ کون سا ہے، اس پر میں بعد میں جبکہ ہم دس برس مطالعہ شروع کریں گے تو پھر میں دو رائے موجود ہیں وہ میں عرض کروں گا. بس تمہیدی مضمون میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل میں جو نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کے جو مظاہر ہیں، وہ اثناء درس میں واضح ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ ان کا وضاحت ہوگی کل انشاءاللہ سورۃ اللیل کے درس کے ضمن میں. لیکن ایک تقابل جو ہے، وہ جو چہار سورہ ہے، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین یا سورۃ التطفیف اور سورۃ الانشقاق، اور یہ چہار سورہ، اس میں دیکھیے ایک اور شے قدر مشترک کے طور پر ہے. سورۃ التکویر میں ہم نے دیکھا 14 آیات چلتی ہیں پہلے حصے میں، جن میں سے صرف ایک آیت ہے کہ جو جواب شرط کہہ دیجیے، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت، یہ چلا. اور علمت نفس ما احضرت، صرف ایک آیت. اور اس کے فوراً بعد ایک مضمون ایسا آیا، حضرت جبرائیل کی رویت، حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو. یہ مضمون جو بظاہر، یہ میں بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر کو خاص ربط نہیں ہے، جلی ربط نہیں ہے اس دوسرے حصے کا پہلے حصے سے، وہ ربط جو بھی ہے خفی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں سورۃ الانفطار جب آپ دیکھتے ہیں، اس میں وہ اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت، یہ صرف چار آیتیں رہ گئیں، کہاں وہ 13 آیتیں، کہاں یہاں چار آیتیں. اس کے بعد علمت نفس ما قدمت و اخرت، اور پھر اسی کی شرح ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک، آخر سورت تک وہی مضمون ہے. تو یہ جو معاملہ، جو فرق و تفاوت ہے سورۃ التکویر میں اور سورۃ الانفطار میں، بین ہی وہ معاملہ یہاں ہے. سورۃ الشمس میں 8 آیات، میرے نزدیک 8 آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں. اس کے بعد 2 آیتوں میں مقسم علیہ آ گیا، میرے نزدیک مقسم علیہ وہ ہے، اختلاف جو ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. کامیاب ہو گیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کے بعد ایک مضمون وہ آیا، قوم ثمود کا جو انجام ہوا، جس کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کے ساتھ، خفی ربط ہے، وہ ہم واضح کریں گے انشاءاللہ، آج اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے. اس طرح کا نمایاں اور جلی ربط نہیں ہے، جبکہ سورۃ اللیل میں بالکل جس طرح سورۃ الانفطار کا معاملہ ہے، 3 آیتوں میں قسمیں آئیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. اب اسی کی شرح ہے جو آگے چل رہی ہے، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ساری سورت جو ہے اسی کی تشریح پر مشتمل ہے، جیسے کہ سورت الانفطار میں پوری سورت جو ہے اس مقسم علیہ کے بعد علمت نفس ما قدمت واخرت اسی کی تشریح ہے جو سورت الانفطار کے اختتام تک جائے گی. باقی جو ان کے مابین ایک گہرا ربط ہے وہ یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دو آیتوں میں جو مضمون آیا ہے نکشل میں، تزکیہ نفس، کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا، اسی کی تفصیل ہے کہ جو سورت اللیل میں آئے گی. تو یہ دونوں صورتیں تو باہم یوں سمجھیے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ایک میں اجمال ہے، ایک میں تفصیل ہے، مضمون بالکل ایک ہے. فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ یہاں قسمیں زیادہ اور یہاں مضمون جو ہے اصل مقسم علیہ مختصر، وہاں قسمیں کم اور مقسم علیہ جو ہے اسے کھود دیا گیا. اس اعتبار سے تعداد آیات کے حوالے سے تو ایک ویسی پروکل نسبت ہے، عکسی ترتیب ہے، لیکن ویسے مضمون کے اعتبار سے جو اجمال ہے سورۃ الشمس کا اسی کی تفصیل ہے جو سورۃ الضحا میں. بس اب آغاز کرتے ہیں مطالعے کا. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. کسی نے ترجمہ روشنی بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نے اس کی گرمی سے بھی تعبیر کیا ہے، لیکن میرے نزدیک بہترین جو اس کی تعبیر جن حضرات نے دھوپ کا ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ترین اور جامع ترین تعبیر ہے. اس لفظ کو ذرا پہچان لیجئے، وَحْوٌ اصل میں یہ ہے بعد ہا ہا وح. یہ ضح کا لفظ آتا ہے ذل کے مقابلے میں، ذل ہے سایہ اور ضح اس کے مقابلے میں کسی شے کا روشن ہونا، نمایاں ہونا، جلی ہونا، ذل کا کے برعکس. لیکن بہت سے ایسے الفاظ کے جن کا مادہ جو ہے سے حرفی، اس میں آخر میں دو حرف آ رہے ہوں تکرار کے ساتھ، جیسے آج اس صورت میں یہ بحث کئی مرتبہ آئے گی، رب را با با، لب لام با با، اسی طریقے سے وح بعد ہا ہا، تو وح بن گیا. اور اب وح کہتے ہیں صبح کا وہ وقت جبکہ روشنی ہو جائے، تمازت نہ ہو. سورج طلوع ہو گیا ہے، روشنی تو ہو گئی، جسے ہم عام الفاظ میں عرف عام میں کہتے ہیں اشراق کا وقت. اور ایک نفل نماز آپ کو معلوم ہے صلاۃ الاشراق، سورج طلوع ہو گیا ہے، ذرا سا اوپر ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ روشنی تو ہو گئی، اجالا تو ہو گیا، اندھیرا ختم ہوا، لیکن ابھی اس میں کوئی حدت کے تمازت نہیں، گرمی نہیں. اس سے آگے آتا ہے یہ دوحا. دوحا وہ وقت ہے جبکہ ذرا تمازت بھی ہو جائے، حدت بھی ہو جائے، روشنی تو پھر ہو ہی جائے گی پوری. اس کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے، ایک صلاۃ الدوحا ہے، یہ بھی نفل نمازوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے. جیسے کہ زوال کے بعد صلاۃ الظہر ہے، تقریباً اتنے ہی فاصلے پر زوال سے قبل صلاۃ الضحیٰ ہے. آج کل کا ہمارا جو نظام الاوقات ہے، ہم جو جس طاعات کا جو ہماری گنتی کا حساب ہے، تو 10 بجے کا وقت تقریباً وہ ہے. جیسے عام طور پر کچھ حضرات جلدی بھی پڑھتے ہیں صلاۃ الظہر، لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا 2 بجے 1.5 بجے، یہ 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھتے ہیں زوال کے. اسی طریقے سے اتنا ہی قبل زوال کے صلاۃ الضحیٰ ہے، اور عام طور پر اس کی بھی حضور 12 ہی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ صلاۃ الظہر کی بھی فرض نماز، پھر اس کے ساتھ جو پہلی سنتیں ہیں، بعد کی سنتیں ہیں، دو نفل ہیں، تو 12 کی تعداد بنتی ہے. صلاۃ الضحیٰ کی بھی حضور کے معمول میں 12 رکعتیں تھیں. اس سے آگے ایک لفظ آتا ہے الضحا، یہ گویا کہ اور اس میں مبالغہ ہے، جب انتہائی شدت کو پہنچ جائے اور دن بالکل نصف النہار کے قریب پہنچ جائے، شدت ہو، تمازت ہو، یہ ضحا ہے. تو اس طریقے سے تدریجاً یہ لفظ جو ہے، حروف اصلی وہی ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ کیفیت آگے بڑھتی ہے اس کے لیے لفظی شکل بدل جاتی ہے. ضحف یعنی اشراق کا وقت، ضحا جب ذرا روشنی بھی ہو گئی، تمازت بھی ہو گئی، حدت بھی ہو گئی، حرکت بھی ہو گئی ہو، پھر جب نصف النہار کے قریب آ کر وہ جو ہے اپنی پوری شدت کو پہنچائیے، تو یہ ہے وحا. تو والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی اس کی روشنی بھی اور اس کی حدت اور تمازت، اس کی حرارت بھی. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے. یہ جو تلا یتلو کا مادہ ہے یہ آتا ہے کسی شے کے پیچھے پیچھے چلنا. تلاوت اسی سے بنا ہے. اور تلاوت کار کے لیے یہ لفظ کیوں مستعمل ہے, اس مادے سے کیوں آیا یہ, کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فالو کرتے ہیں ٹیکسٹ کو. بلکہ جیسے کہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یا زیادہ جو پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے وہ عام طور پر انگلی بھی ساتھ چلاتے ہیں, ساتھ ساتھ انگلی چل رہی ہوتی ہے ہر نفس کے ساتھ تاکہ وہ اس کے حوالے سے وہ آگے بڑھے متن میں. تو یہ گویا کہ ایک شخص پیروی کر رہا ہے, فالو کر. انگریزی کا لفظ صحیح ترین تعبیر ہے, فالو دی ٹیکسٹ, ٹیکسٹ کو فالو کرو. یہ نہیں کہ تم نے اس کی ترتیب اپنی من مانی کر دی, پہلے کچھ پڑھ لیا بعد میں کچھ پڑھ لیا, فالو دی ٹیکسٹ. تو تلاوت ہے قرآن مجید کے متن کو پورے طور پر فالو کرنا. البتہ یہ فالو جو ہے, فالوئنگ کسی شے کی, اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک ظاہری طور پر کسی کی پیروی کرنا ہے, کسی کے پیچھے چلنا ہے. ایک باطنی طور پر اس کا مفہوم اتباع کا ہے. یہ اتباع جو ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ فرمایا گیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ اتباع جو ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے نقش پا کی پیروی کرو چلو. اس میں بھی بعض حضرات نے یہ مفہوم دیا ہے کہ چاند جو ہے ایک اعتبار سے اتباع کرتا ہے سورج کا. ایک تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے, اور جو ابتدائی ایام ہیں ہر قمری مہینے کے جو پہلے دن ہیں ان میں تو ذرا سے دیر کے لیے طلوع ہوا پھر غروب بھی ہو گیا, ادھر سورج غروب ہوا ادھر وہ چاند بھی غروب ہو گیا. ہلال جو ہے وہ کتنے دیر کے لیے آتا ہے, اگر تو 29 کا چاند ہو تو بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے ظاہر ہوتا, فوراً غروب ہو گیا. تیسری کا چاند ہو تو ذرا سا کھڑا رہتا ہے. اسی طریقے سے پہلی جیسے جیسے آگے بڑھے گا اب غروب میں وقفہ پڑ جائے گا, لیکن بہرحال آتا ہے اس کے بعد. یا یوں کہہ لیجیے بعد کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دن کو روشن کرتا ہے سورج, اور رات جو درمیانی جو شبیں ہیں راتیں ہیں قمری مہینے کی ان میں راتوں کو روشن کرنے والا ہے چاند. لیکن ایک خاص بات جو بعض مفسرین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ چاند کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ سورج سے قسم نور کرتا ہے, اس کے اپنے اندر کوئی نور نہیں ہے, یہ گویا کہ اتباع کر رہا ہے سورج کا, سورج سے حاصل کر رہا ہے. جیسے کہ لفظ اتباع ہے کہ ہمیں قسم فیض کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فتبعونی یحببکم اللہ. تو چاند کس معنی میں بھی, والقمر اذا تلاها, نہ صرف یہ کہ ظاہری اعتبار سے سورج کے بعد آتا ہے جیسے سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو فالو کر رہا ہو سورج کو, بلکہ یہ کہ وہ اس سے قسم نور کرتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے. جو کچھ اس میں ہے یہی جو چاندنی ہے وہ در حقیقت اس کی ذاتی نہیں بلکہ وہ اس کی مستعار روشنی ہے سورج سے اس نے حاصل کی. اسی طرح ہمیں جو بھی کوئی نور اخذ کرنا ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فیوز اور برکات ہیں ان سے استفادہ کر کے. بہرحال یہ چونکہ گفتگو بعض مفسرین نے کی ہے اور مجھے یہ نقطہ اچھا لگا تو میں نے آپ تک بھی منتقل کر دیا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها, اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اسے روشن کر دے. جلاها, ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ اس سے مراد شمس ہے, یہ ضمیر رجوع کر رہی ہے شمسی کی طرف. جیسے والقمر اذا تلاها, ہا کا مرجع کون ہے؟ شمس. قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے, سورج کا اتباع کرتا ہے, سورج کی پیروی کرتا ہے. اسی طرح قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. اگرچہ ہم یوں کہیں گے کہ اصل میں تو سورج ہے منبع نور, روشنی تو سورج دے رہا ہے, اس نے دن کو روشن کیا, لیکن آپ اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ سورج کو دن ظاہر کرتا ہے. دن ہوتا ہے تو سورج ہمیں نظر آتا ہے, سورج کی ہم زیارت کرتے ہیں, سورج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور رات ہو جاتی ہے واللیل اذا یغشاها, اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھانپ لے. گویا کہ رات کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ایک چادر ہے جو تن گئی سورج پر, اب سورج جو ہے روح پوش ہو گیا, سورج چھپ گیا رات کی چادر تلے. تو واللیل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها, ان دونوں میں ایک رائے یہ ہے, غالب رائے یہی ہے کہ ہا کی ضمیر جو ہے, ضمیر مفعول جو ہے اس میں, وہ شمس ہی کی طرف راجے ہیں. بعض حضرات نے اس سے ذرا ہٹ کر رائے دی ہے کہ یہاں پہ والنہار اذا جلاها یا ہا کی زمین زمین کے لیے ہو سکتی ہے، زمین کو روشن کر دے، رات جبکہ زمین کو ڈھانک لے، اس کے اوپر تاریکی کا پردہ ڈال دے. اگرچہ یہاں پر لفظاً وہ مراد نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں بالکل عظم من الشمس ہے، بین ہے، اس لیے یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ لفظاً بھی مرجع موجود ہو، یہ گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ ایک رائے ہے، لیکن میرا رجحان اسی پہلی رائے کی طرف ہے. اس میں بڑا حسن پیدا ہوا، یہ حسن تعبیر ہے اصل میں، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے. اور یہ میں سب کے لیے ان چاروں میں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، یہ ہا کی ضمیر راجے ہے شمس کی طرف. اب آئیے اگلا جوڑا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. میں نے یہ تینوں آیتیں اس لیے پڑھ دی کہ ان میں ماں کا جو حرف آ رہا ہے اس میں بھی ایک اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ ماں کو من کے معنی میں لیا گیا ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے کہ اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ہستی کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کا تصویہ کیا، اس کو سنوارا، اس کی نوک پلک درست کی. یہ ایک مفہوم ہے، اور اس بھی کچھ لوگوں کی رائے ہے، بلکہ امام راضی رحمت اللہ علیہ مجھے آج اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں ان سے دو مقام پر بڑا شدید اختلاف ہوا، وہ بھی اسی کو ترجیح دے رہے ہیں اور کافی انہوں نے دلائل دی ہیں. بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے یہ ماں یہ کچھ مناسب نہیں، پھر اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں کہ پہلے اور قسمیں آ گئی ہیں اور ثانوی درجے میں گویا کہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے کچھ منافی ہیں، لیکن کچھ جوابات ان کے دیے ہیں امام راضی نے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جوابات قوی نہیں ہیں. اکثر حضرات کی جو رائے ہے مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ ماں مصدریہ ہے. جیسے ہم نے پڑھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ کیف دیکھتے نہیں یہ اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، اس کی خلقت میں کس کی حکمت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا، لیکن یہ کہ اس کی در حقیقت یہ جو علو شان ہے آسمان کی، وہ کوئی ہستی ہے جس کی علو شان کا مسئلہ ہے، کس کی علو مرتبت کی طرف یہ اشارے کر رہا ہے آسمان. دیکھتے نہیں زمین کو کیسے اس کو بچھا دیا گیا، کس کی ربوبیت کا مظہر ہے. اسی طریقے سے یہ کیف جو ہے یہاں پر ماں کی شکل اس نے اختیار کی. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، مستحکم کیا، مضبوط کیا، اٹھایا، رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، جیسا کہ سورۃ النازعات میں آ چکا ہے. تو یہ کیف اور ماں کیسے اللہ نے بنایا ہے، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کا استحکام، اس کی پختگی. بنا کہتے ہیں تعمیر کرنے کو، بنا عمارت کو کہتے ہیں. تو یہاں پر میرے نزدیک اگرچہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر ماں من کے لیے آیا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ بھی یہ اور کسی مقام پر اللہ کی ذات کے لیے نہیں آیا. اور ویسے بھی جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، میں یعنی پورے تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ شاید کوئی استثناء ہو، لیکن جہاں تک میرا علم ہے اللہ کی قسم جب آتی ہے تو وہ ایک ہی قسم ہوتی ہے، رب السماء والارض، اللہ اس رب کی قسم ہے آسمان اور زمین کا جو رب، وہ اور قسموں کے ساتھ مل کر اللہ کی قسم. یہ کچھ در حقیقت ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جلالت شان سے کوئی مناسبت رکھنے والی بات نہیں. پھر یہ کہ سورج اور چاند اور رات اور دن کی قسمیں پہلے اور پھر اللہ کی قسم، یہ بھی در حقیقت یہ ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے منافی ہے. تو مجھے یہی قول قوی معلوم ہوتا ہے. مراد کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم ہے اور جیسا کہ اسے بنایا، استوار کیا، اٹھایا، بلند کیا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسے کہ اسے بچھایا. یہ طحا اور دحا، دحا کا لفظ آ چکا ہے سورۃ النازعات میں، والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماء ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. تو دحا اور تحا یہ ایک ہی لفظ ہے، آب جو ہے وہ پہلے موجود ہے اور اس کے بہت قریب کا ہو جاتا دحاها، والارض وما دحاها، تو واد اور دال کا اتنا قریب آنا جو ہے صوتی اعتبار سے اس میں وہ لطافت نہیں ہے جو اس میں ہے. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اس کو بچھایا، بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ آسمان کے ساتھ زمین کا معاملہ یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا والنفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اسے برابر کیا، درست کیا، اس کی نوک پلک سواری. اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں ذرا بعد میں عرض کروں گا. یہاں پر قسموں کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اگرچہ اگلی آیت اسی کے تابع ہے. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم تو کھائی گئی ہے نفس کی اور جیسا کہ اس کو بنایا، سوارا، درست کیا، برابر کیا، اس کا تصویہ کیا. اس تصویہ کے نفس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے، اس کی نوک پلک سوارنا، درست کرنا، اس کو مزین کرنا، پھر یہ کہ تصویہ برابر کر دینا، اونچ نیچ ہے تو اسے ہموار بنا دینا، کہیں عدم توازن ہے تو اس کے اندر حسن جو ہے توازن میں ہوتا ہے، توازن پیدا کر دینا، یہ سب تصویہ کا مضمون. ونفس وما سواها فألهما، یہ تصویہ کی تفسیر ہے جو آگے آ رہی ہے. یعنی تصویہ انسان میں ظاہری اعتبار سے بھی ہے، اس کے جو نقوش ہیں، اس کے جو فیچرز ہیں، ان میں توازن. جس طریقے سے ہماری یہ دو آنکھیں ہیں اور ان دونوں آنکھوں سے جو امیج بنتی ہے ہمارے ریٹیناز پر، پھر وہ جا کر ہمارے برین میں وہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. یہ جو تھری ڈائمینشنل ہماری جو ویژن ہے، یہ در حقیقت ان دو آنکھوں کی وجہ سے. ایک ہو تو وہ تھرڈ ڈائمینشن پھر واضح نہیں ہوتی انسان پر، اور ذرا سا ان کے اندر اگر اسکوئنٹ پیدا ہو جائے تو آدمی کو دو دو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. اب ان میں وہ تصویہ ہے، توازن پیدا کیا گیا ہے کہ دونوں آنکھیں، حالانکہ اینگل مختلف ہے، اس آنکھ یہ جب دیکھ رہی ہے تو اینگل مختلف ہے، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے تو اینگل مختلف ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دو مختلف پکچرز بن رہی ہیں. لیکن پھر ان دونوں پکچرز کو ملا کر جو ذہن ایک تصویر بناتا ہے وہ تھری ڈائمینشنل ہے، اس کے اندر وہ ابعاد ثلاثہ پیدا ہو جاتا ہے، تصویہ ہے ہماری نگاہوں کا، ہماری بصارت کا. اسی طریقے کا ایک تصویہ ہے جو نفس انسانی میں ہے، وہ تصویہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کر دیے اسے، اس کی نیکیاں بھی، اس کی بچاؤ والی بات بھی، تقوا کا میں لفظی مفہوم لے رہا ہوں، اور فجور فجر سے بنا ہے تھک جانا، یعنی پھٹنا کیا ہے، جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جبکہ سورة الفجر کی آخری آیات نفس مطمئنہ کے ضمن میں کچھ وضاحت کر رہا تھا، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کا جو لیبیڈو یا اِڈ ہے، اس کا وجود حیوانی، اس کے تقاضا جب ابھرتا ہے تو ایک ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ ٹینشن اگر انسان کی خود ہی مضبوط ہے تو اسے قابو میں رکھتی ہے. تمہاری خواہش تو ہے کہ یہ چیز کھاؤ، یا تمہیں بھوک تو لگی ہوئی ہے اور تمہارا پیٹ جو ہے وہ ہنگر پینز جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، لیکن دیکھو یہ شے حرام ہے، مت کھاؤ. لیکن فجر کہتے ہیں پھٹنے کو، جب وہ نفس پھٹ پڑا، اس نے وہ خودی یا جو اللہ کا حکم ہے حلال اور حرام کا، اب اس کو اس نے نظر انداز کر دیا، وہ پھٹ پڑا، وہ ٹینشن جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے اپنی خواہش کی تکمیل سے. اسی طرح وہ لفظ آیا ہے جو منافقین کی جو علامتیں ہیں، حدیث میں چار بیان ہوئی ہیں، ایک حدیث میں تین آئی ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر امین بنایا جائے خیانت کرے، اور وہ یہ کہ اذا خاصم فجر، جب وہ کہیں جھگڑ پڑے کسی سے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، پھٹ پڑے، یعنی اب اسے کوئی کنٹرول نہیں رہا، نہ اپنی زبان پر کنٹرول رہا، جو منہ میں آیا بک دیا، جو گالی آئی دے دی، جو بکنا تھا بک دیا. یہ گویا کہ یہ فجر ہے انسان کا، پھٹ پڑنا، نفس جو ہے پھٹ پڑا، آپ کی خودی اور آپ کی انا جو ہے اس سے وہ بے قابو ہو گئے. اسی لیے یہ فجر ہے، رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا اور سپیدہ سحر جو ہے وہ نمودار ہو گیا. یہ رات کی تاریکی کا پھٹنا ہے, فجر کا وقت. اسی طریقے سے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب لگی ہے چٹان پر اور پھوٹ پڑے اس میں سے, وہ چٹان پھٹی 12 جگہوں سے اور 12 چشمے سے اس میں سے پھوٹ گئے. تو فجر کیا ہے در حقیقت؟ فجور کا لفظ جو آیا ہے وہ نفس انسانی کا یعنی نفس حیوانی جو ہے ہمارے اندر اس کا بے قابو ہو جانا, وہ حدود پر اب کانے نہ رہے, پابند نہ رہے حدود کی, اللہ کی حدود, اخلاقی حدود, یہ تمام چیزیں جو ہے جو بھی حد سے تجاوز کر گیا ہے وہ گویا کہ یہ فجور ہے. فاجر کا لفظ اسی سے بنا ہے, پھٹ پڑنے والا شخص جس کا نفس ہمارہ جو ہے اسے ہر وقت جو ہے آمادہ کر دیتا ہے کہ پھٹ پڑے اور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنے نفسانی تقاضے پورے کرے. تقویٰ اس کے برعکس ہے, بچنا. تقویٰ کا اصل مفہوم بچنا, بچ بچ کر چلنا. لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا, یہ احتیاط غلط کام نہ ہو جائے, غلط زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے, ہاتھ سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے, آنکھ سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے, یہ تمام چیزیں یہ تقویٰ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, لفظ الہام پر ابھی میں گفتگو کروں گا. لیکن یہ جو قسمیں ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ان میں آپ نے دیکھا تضادات ہیں جو سامنے لائے گئے. دن کو روشن کرنے والا سورج, رات کو روشن کرنے والا چاند, ایک تضاد ہے. سورج غروب ہوا, چاند طلوع ہوا. پھر اسی طریقے سے دن نے گویا کہ روشن اور نمایاں کر دیا سورج کو, اور رات نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. رات کی تاریکی دن کی روشنی, یہ بھی ایک تضاد ہے. اسی طریقے سے آسمان اور اس کی بلندی اور زمین اور اس کی پستی, ایک فرش کے مانند بچھی ہوئی زمین, آپ اس کے پاؤں تلے, وہ جو آیا ہے چلو اب اس کے کندھوں کے مابین, اس کے مابین ہم چل چل رہے ہیں. زمین جو ہے فمشو فی منا کے بہا, گویا کہ کوئی بہت بڑا حیوان ہو جیسے کہ ایک چیونٹی ہوتی ہے اور وہ ہاتھی کے دونوں کندھوں کے مابین چل رہی ہے, سیر کر رہی ہے. ایسے یہ زمین ایک بہت بڑی گویا کہ سواری ہے, اس کے اوپر ہمیں فمشو فی منا کے بہا, اس کے کندھوں کے مابین چلو جدھر چاہو. یہ زمین جو ہے ہمیں کچھ کہتی نہیں, لیکن جب ذرا سی یہ جھرجھری لیتی ہے تب ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. ایک جھٹکا آتا ہے زلزلے کا اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں, معلق ہیں, نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں, ہمارے قدموں تلے کیا شے ہے, زمین نہیں ہے, وہ تو کہیں ہل گئی. لیکن عام حالات میں زمین جو ہے بچھی ہوئی ہے تزلزل کے ساتھ, آجزی کے ساتھ ہم چل پھر رہے ہیں. تو یہ زمین بچھی ہوئی ہے آجزی کے ساتھ, اور یہ آسمان اپنی پوری رفتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر ایک چھت کے مانند تنا ہوا ہے. اسی طریقے سے باطنی کیفیات ہیں, نفس و ما سواہا, اور اس میں فالہمہا فجورہا و تقواہا. اب غور کیجئے اس میں, یہ جو الہام کا لفظ ہے, آج میں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس مادے سے قرآن مجید میں صرف یہی ایک جگہ پر یہ لفظ آیا ہے, پورے قرآن مجید میں اس مادے سے کوئی اور لفظ نہیں آیا. ہماری زبان میں الہام کا لفظ بہت مستعمل ہے. عام طور پر الہام کا مفہوم سمجھا گیا ہے فالہمہا فجورہا و تقواہا, اللہ نے انسانی نفس میں شعور ودیت کر دیا ہے نیکی اور بدی کا. عام جب بھی تذکرہ ہوا ہے میں نے بھی یہی بات بیان کی ہے, عام فہم یہی ہے, وہ تو جب خاص مقام آتا ہے پھر اس کی گہرائی میں اتر کر جب غور کیا جاتا ہے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مائکروسکوپ فوکس کر دی جاتی ہے کسی ایک پوائنٹ پر تو اب اس کی گہرائیاں جو ہے اور اس کے اندر جو کچھ مخفی ہے وہ جو نمایاں ہوتا ہے, اور آپ ویسے اس پر سے گزر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا انداز کچھ اور ہوگا. تو یقیناً یہ نیکی اور بدی کا جو شعور ہے فطرت انسانی کے اندر وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. دی مورل لا ود ان, جس کو میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کانٹ کو, انسان کے اپنے اندر ایک اخلاقی قانون موجود ہے. کسی شے کے بارے میں اس کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ خیر ہے, کسی دوسری شے کے بارے میں فطرت انسانی یہ بتاتی ہے کہ یہ شر ہے. انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی سکھائے پڑھائے تو معلوم ہو کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے, یہ نیکی اور یہ بدی ہے. مین نوز بائی ہز ویری نیچر واٹ از گڈ واٹ از ایون, انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے. یہ مضمون اپنی جگہ صد فیصد درست, لیکن یہاں کا معاملہ جو ہے یہ ذرا اور گہرائی کی بات ہے جو اس مقام پر آئی. الہام کا لفظی مضمون کیا ہے وہ آج سمجھیے. اگرچہ ہمارے ہاں وحی خفی کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے, وحی کی قبیل کی ایک شے الہام بھی ہے, اور یہ الہام کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اللہ کے نیک بندوں کو الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، رویائے صادقہ، سچا خواب، جو کچھ رات کو دیکھا اگلے دن یا چند دنوں کے بعد وہ واقعہ جو کا تو ظہور پہ آ گیا، وقوع پذیر ہو گیا۔ تو یہ رویائے صادقہ، کشف، الہام، یہ در حقیقت وحی ہی کی وہ ناقص صورتیں کہہ لیں یا یہ کہ نامکمل، یہی چیزیں جب نبی کے لیے ہوتی ہیں تو وہ مکمل بھی ہوتی ہیں، محفوظ بھی ہوتی ہیں۔ نبی کا الہام بھی وحی ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب ہی میں تو دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، انہوں نے اللہ کا حکم سمجھا اسے، اس لیے کہ نبی کا خواب پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر القائے شیطان نہیں ہو سکتا، وہ لازماً الہام ربانی ہی پر مشتمل ہے۔ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے سفر کیا، اور پھر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، کوئی سچا خواب تھا جو اللہ نے دکھایا تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ لیکن ایک ہے وحی نبوت، وحی جلی، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہوتا ہے، ایک ایک لفظ، وہ وربل ریولیشن ہے، وہ وحی باللفظ ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ وہ بواسطہ فرشتہ ہی آتی ہے، اور جب وہ نازل ہوتی تھی انبیاء پر، ہوتی ہے نہیں کہہ رہا آپ، تو وہ سلسلہ بند ہو چکا قیامت تک کے لیے، حضور پر ختم نبوت کے بعد اب وحی نبوت کی کھڑکی بند ہے تا قیام قیامت۔ وہ جب وحی آتی تھی تو شیاطین پر پہرے لگ جاتے تھے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ جن میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، کہ پھر یہ کہ اس کے اندر کہیں وہ اس میں سے اوچک نہ لے جائیں، کہیں اس کے اندر کوئی شے داخل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فرشتوں کی فوجیں آتی تھیں، 70,000 فرشتوں کے جلوں میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الانعام نازل ہوئی ہے، اور یہ سورۃ الجن میں آیا ہے کہ جب وہ آتی ہے تو ہم ان کے سامنے پیچھے ہم اس کے لیے پورے پہرے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وحی نبوت جس کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس سے کم تر وحی جو ہے، نبی کو بھی آتی تھی تو وہ محفوظ ہوتی تھی، قطعی ہوتی تھی، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ غیر انبیاء کو بھی آتی ہے، اس کے لیے لفظ وحی کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو، اس کے لیے لفظ وحی آ گیا، وہ نبی تو نہیں تھی، یا جیسے فرمایا وہ اوحی تو الی الحواریین، حضرت مسیح کے حواریین کو اللہ فرماتا ہے، یعنی میں نے ان کے دل میں ڈال دی یہ بات کہ اب میرے اس رسول پر ایمان لاؤ، انا منو بھی بے رسولی، ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ اسی طریقے سے وحی کا لفظ آ جاتا ہے، اوحی ربک الی النحل، شہد کی مکھی کو وحی کی، یہ تمام الفاظ جو ہے وحی کا اطلاق مجازن ہوگا۔ اور اس کے میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ کہ یہ ہدایت ربانی کے مختلف مراحل ہیں، جبلی ہدایت بھی ہے، جبلی ہدایت کے لیے بھی لفظ وحی آ گیا، لیکن الہام جو ہے وہ وحی نبوت سے کم تر جو چیزیں آ سکتی ہیں انسان کو، غیر نبی کو بھی مل سکتی ہیں، ان میں کشف ہے، رویائے صادقہ ہے، الہام ہے، تحدیث ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، محدث کہتے ہیں وہ شخص جس سے اللہ کلام کرے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے امتیوں میں محدث ہوتے ہیں، محدث نہیں، محدث تو وہ ہیں جو ماہرین حدیث ہیں، علماء ہیں، ائمہ حدیث ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، آج ہم محدث کہتے ہیں جو عالم حدیث ہے، محدث جس سے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اس سے کلام کرتا ہے۔ تو ایک تو الہام کا مفہوم یہ، لیکن آج لفظی معنی ذرا سمجھیے، اس کا جو ثلاثی مجرد میں آئے گا لہما، لہما کا معنی ہے کسی شے کو چپکے سے نگل جانا۔ یہ جب میں غور کر رہا تھا اس کی لغوی اصل پر، تو یہ بات آپ نے جاسوسوں کی جو حالات آتے ہیں ان کی کہانیاں، اس میں آتا ہے کہ جو اہم جاسوس ہوتے ہیں ان کو کوئی کیپسول دیے گئے ہوتے ہیں زہر کے، انسٹنٹینیس ڈیتھ کے لیے، اور بسا اوقات وہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں کہ جیسے ہی گرفتار ہو اسے نکل جاؤ خاموشی سے، اس لیے کہ ٹارچر کے ذریعے سے ان سے کوئی راز اگلوا نہ لیے جائیں۔ تو یہ کام ہوتا ہے، خاموشی سے چپکے سے کوئی چیز نکل جانا، یہ ہے لہما۔ اسی کے لیے جو لفظ آتا ہے، جو علماء لغت ہیں انہوں نے بلع یا ابتلع، ان دونوں کا ایک مفہوم ہے، کسی چیز کو نگل جانا۔ یا ارض ابلعی ماءً کے، اے زمین، جیسے کہ آیا ہے سورہ ہود میں، جب حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا گیا تو زمین سے بھی پانی کے سوتے پھوٹے، حجرنا الارض عیونا, اور آسمان سے بھی چھاجو پانی برسا اور دونوں پانی جو ہے وہ جڑ گئے, مل گئے. جو طے چیز ہو چکی تھی اس کے لیے یہ زمین کا پانی, آسمان کے پانی مل گئے. لیکن سورہ ہود میں ہے, پھر کہا گیا اب جب وہ ہلاک ہو گئی قوم, مقصد پورا ہو, یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین اب اپنے پانی کو واپس نگل جا. زمین نے اپنے پانی کو دوبارہ نگل لیا. تو بلعا اور ابتلعا, کسی شے کو خاموشی سے خفیہ طور پر نگل جانا, یہ ہے لہم. الہما یلہم الہامن باب افعال ہے, کسی کو کوئی شے نگلوا دینا, خفیہ طور پر کوئی شے کسی کے اندر اتار دینا, یہ ہے در حقیقت الہام کا اصل مفہوم. اور اس میں صرف کسی شے کا شعور اور ادراک اور علم نہیں, بلکہ اس کے داعیات اور محرکات. فالہمہا فجورہا و تقویٰ, ہمارے اندر اللہ نے اتارے ہوئے ہیں وہ داعیات بھی کہ جو فجور پر آمادہ کرنے والے ہیں, اور وہ داعیات اور محرکات بھی کہ جو خیر کی طرف اور تقویٰ کی طرف آمادہ کرنے والے ہیں. یہ پھر وہی علم النفس جو ہے قرآن حکیم کا, اس کو ذہن میں رکھیے. جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ نفس جو ہے کبھی تو یہ آتا ہے پوری شخصیت کے لیے, یہ نفس کبھی آتا ہے انسانی شخصیت کی باطنی حقیقتیں جو جزوی ہیں. ہمارے اندر ایک حقیقت وہ ہے جسے اڈ یا لبیڈو سے تعبیر کیا جاتا ہے, حیوانی جبلتیں, یہ اڈ یا لبیڈو, یہ نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, ہمارے اندر جو وہ روح ربانی ہے, جو شعلہ ملکوتی ہے, جو ڈیوائن اسپارک ہے, وہ ہے کہ جو خیر کی طرف ہمیں آمادہ کرنے والی شے ہے. وہ دائیہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. یہ بحث میں نے کی اپنی تحریر میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, اس میں میں نے خارج اور باطن میں خیر و شر کے محرکات اور دائیات جو موجود ہیں. خارج میں ایک طرف دائیان خیر ہیں, انبیاء کرام ہیں, یا جیسے کہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا, وہ امام ہدا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں, وہ متبعین ہیں اللہ کے رسول کے. صحابہ کرام تھے, حضور بھی دعوت دے رہے تھے خیر کی طرف, اور حضرت ابو بکر بھی بلا بلا کر لوگوں کو لا رہے تھے خیر کی طرف. عشرہ مبشرہ میں سے چھ وہ ہیں جنہیں کہ لا کر حضرت ابو بکر نے حضور کی جھولی میں ڈالا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی. تو دائیان خیر بھی ہیں اور دائیان شر بھی ہیں, مخفی بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں. مخفی دائیان شر کون ہیں؟ شیاطین جن. اور ظاہری دائیان شر کون ہیں؟ انسانوں میں سے جو متبع ہیں شیطان کے, ان کی ذریت مانوی, ایک ذریت سلمی ہے اس کی, ایک ذریت مانوی ہے. جنات بھی ہیں جو ہمیں شر کی طرف بلا رہے ہیں اور شر کو مزین کرتے ہیں, ابلیس اور اس کی ذریت. دوسری طرف یہ کہ انسانوں میں بھی ہیں وہ دائی کے جو شر کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کو برائی کی طرف, ایول کی طرف مائل کرتے ہیں. اسی طرح جو غیر مرئی ہیں, ملائکہ ہیں جو پیٹ ٹھوکتے ہیں, شاباش دیتے ہیں, اہل ایمان کی تثبیت کا ذریعہ بنتے ہیں. انثبت الذین آمنوا, جاؤ میرے جو مومن بندے ہیں ان کے قدموں کو جما دو. تو معلوم ہوا کہ یہ دائیان خیر اور دائیان شر یہ خارج میں بھی ہے, لیکن یہی دائی خیر ہمارے اندر ہے, وہ ہماری روح, وہ شعلہ ملکوتی, وہ ڈیوائن اسپارک, وہ ہمارے اپنے اندر ہے, وہ میلان ہے. اس کا میلان چونکہ وہ خود عالم بالا کی شے ہے, لہذا وہ بلندی کی طرف بلاتی ہے اور پکارتی ہے. اور ہمارا حیوانی وجود وہ اس خاک سے آیا ہے, وہ ہمیں پستی کی طرف کھینچتا ہے. تو یہ الہمہا فجورہا و تقواہا, یہ در حقیقت نفس انسانی کی وہ دو باطنی جزوی حقیقتیں ہیں کہ ایک جزوی حقیقت ہماری نفس امارہ ہے, ہمارا جو اینیمل بینگ ہے, اڈ اور لیبیڈو, وہ ہے کہ جو فجور کی طرف آمادہ کرتا ہے. اندر سے کوئی اس کی ڈیمانڈ ابھرتی ہے اور اس کو تو صرف اس سے غرض ہے کہ تسکین ہونی چاہیے, سیٹسفیکشن ہونی چاہیے, وہ ٹینشن ریلیز ہونا چاہیے جو اس خواہش کی وجہ سے پیدا ہو گیا, چاہے وہ بھوک کی وجہ سے ٹینشن ہوا ہے, چاہے وہ شہوت کی وجہ سے ہوا ہے, چاہے کسی اور جو ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے. بہرحال وہ ٹینشن ڈیولپ ہوا اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پھٹ پڑو, کہیں سے بھی لاؤ, لیکن یہ کہ میرا تقاضا پورا کرو, مجھے اس سے غرض نہیں کہ کیا حلال کیا حرام, کیا جائز کیا ناجائز, کیا صحیح کیا غلط, کیا خیر کیا شر. یہ ہے ہمارے اندر کا وہ داعی الی الشر جو ہمیں فجور پر آمادہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, لیکن صرف یہی تو نہیں ہے انسان میں، انسان کا بالکل ایک متوازی اور برابر کا وجود ہے وہ اس کا روحانی وجود، وہ جس کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. یہ ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ اصل میں تعبیر ہے اس شعلہ ملکوتی کی، وہی جو ہمارا روحانی وجود ہے جس کا مسکن ہے ہمارا قلب. اس میں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ کے ذیل میں. البتہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ ٹوٹل کے لیے، جب انسانی کیفیت یہ ہو جائے کہ روح کا غلبہ ہو جائے اس کے قلب پر، اور قلب ایک آئینے کے مانند صاف و شفاف ہو، اور اندر سے روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو انسان کے منور کر دے. اب یہاں جبکہ انسان مطمئن ہو گیا، متمکن ہو گیا، خیر پر جم گیا، یہ نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. لیکن یہ ہے کہ اس نفس مطمئنہ کی جو کیفیت ہے، جس کے لیے اتنی بڑی نوید آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفجر کے آخر میں، اس تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کوئی چڑھائی چڑھنی پڑے گی، کوئی محنت ہوگی، کوئی تگ و دو ہوگی، کوئی کوشش کرنی ہوگی، کوئی مرغوبات نفس کو روکنا ہوگا، مشقت جھیلنی ہوگی. رات نیند کسے پیاری نہیں، لیکن راتوں کو جاننا ہوگا. سحر اللیالی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی منسوب ہوا شعر کہ جو شخص بھی چاہتا ہے بلند کوئی مقام حاصل کرنا، وہ من طلب العلا سحر اللیالی یغوث البحر من طلب اللعالی. جو شخص موتی کا طلبگار ہوتا ہے، موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے بحر کے اندر سمندر میں غوطہ لگانا ہوگا. کھڑے رہو کناروں پر تو موتی کہاں سے مل جائے گا. یغوث البحر من طلب اللعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. جو کوئی بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے راتوں کو جاننا پڑتا ہے. تو برن مڈ نائٹ آئل، آپ کو لیمپ جلانا پڑے گا، تیل اس میں جلانا پڑے گا، اپنے اس لیمپ کے اندر بھی اور اپنے وجود کا تیل بھی جلانا پڑے گا. وہ شعر میں پچھلی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. تو یہ ہے سلوک، یہ ہے محنت، یہ ہے مشقت. اسی کو عمل صالح کہا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ اسی کی ایک تعبیر ہے. نفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور تسویہ کیا، اس کا توازن پیدا کیا. صرف اگر داعی شر ہی ہوتا ہمارے وجود میں تو ہم نرے حیوان ہوتے، اور اگر صرف داعی خیر ہوتا تو ہم صرف فرشتے ہوتے، انسان نہ ہوتے. پھر انسان جو ہے فرشتے سے بہتر ہے. انسان بننا کیوں بہتر ہے؟ کہ داعی شر جو ہے اس کو دبانا، اس پر قابو پانا، اسے اپنے کنٹرول میں لانا، اس کے لیے اپنی خودی کو تقویت دینا، اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، بلکہ اپنی سپر ایگو کو اتنا قوی بنا لینا کہ اڈ یا لیبیڈو وہ آپ کو اپنا غلام نہ بنا لے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ ہے در حقیقت جو اگلی دو آیتوں کا مضمون ہے. وَنَفْسِ مَمَا سَوَّاهَا، یہ جو دونوں دائیات رکھ دیے نفس انسانی کے اندر، اب اس کا امتحان ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا جس نے کہ اس کو پاک کر لیا. میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا. ناکام ہو گیا جس نے اسے دبا دیا. پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر حضرات کے نزدیک یہی دو آیات مقسم علیہ ہیں. ساری قسمیں در حقیقت اسی کے لیے استشهاد، کہ جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے، جیسے رات اور دن کا فرق ہے، جیسے سورج اور چاند کا فرق ہے، جیسے تمہارے اپنے اندر نیکی اور بدی کے دائیات موجود ہیں، محرکات موجود ہیں، یہ سب اس پر گواہ ہیں کہ جیسے یہ خارج میں جو مختلف تضادات ہیں یہ مل کر کوئی کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمہارے اندر جو یہ دو دائیات متضاد رکھ دیے گئے ہیں، انہی کی کشمکش سے تم اوپر چڑھو گے. اگر صرف ایک داعی خیر ہوتا روحانی وجود تو فرشتہ ہے، اس کا کوئی کمال ہی نہیں. کیا کمال ہے اس کا؟ اس میں نفس ہے ہی نہیں، اس میں شر کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں. تو وہ پاک دامن ہے تو پاک دامن ہی ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کریڈیٹیبل نہیں اس کے لیے معاملہ کہ وہ پاک دامن ہے، اس لیے کہ اس کو تو وہ نفس لگا ہوا ہی نہیں ہے. نہ بھوک ہے، نہ بطن ہے، نہ فرج ہے، نہ اس کے تقاضے ہیں، وہ تو روح ہی روح ہے. اس اعتبار سے
اور اگر صرف ہوتا ہمارے اندر نفس ہمارہ ایڈ اور لیبیڈو تو ہم حیوان ہوتے، پھر اشرف المخلوقات کیسے بنتے؟ یہ دونوں تقاضے ہمارے اندر رکھے گئے ہیں، اندر ہمیں ایک کشمکش میں مبتلا کیا گیا ہے. وہ کشمکش خیر و شر جو خارج میں ہو رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز، چراغ مصطفی سے شرار مولہ بھی، تاریخ کی بھی یہ تعبیر ہے ہماری، خیر و شر کی کشمکش ہے جو جاری رہی ہے آدم سے لے کر ایندم تک، بلکہ آخری وقت تک جاری رہے گی. یہ خیر و شر کی کشمکش ہمارے اندر بھی ہے، یہی کشمکش ہے جو آپ کو اوپر اٹھائے گی. بڑا سادہ اور بہت ہی عام شعر ہو گیا ہے جسے کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن مضمون اس کا بڑا گہرا ہے. تندی یہ بادے مخالف سے نہ گھبرا آئے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. نفس کے یہ تقاضے ہیں، انہیں کا مقابلہ کرو گے تبھی تو تمہارا مقام اور مرتبہ کو ظاہر ہوگا، معلوم ہوگا تمہارے اندر کیا کچھ ہے، تمہارے اندر اللہ نے کیا خیر رکھا ہے. اگر یہ ہے ہی نہیں، کوئی چیلنج ہی نہیں، اگر کوئی شر کا اندر سے تقاضا ہی نہیں، بس ٹھیک ہے جیسے فرشتے ہیں. وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ارادہ ظاہر فرمایا تھا فرشتوں کے سامنے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ تو ہو ہی رہا ہے، تقدیس اور تسبیح اور تحمید، یہ تو ہم خادم ہیں، بجا لا رہے ہیں آپ کے ہر حکم کو. لیکن یہ کہ اگر کسی کو آپ نے اختیار دے دیا اور خیر کے ساتھ شر کا بھی دائیہ اس میں رکھ دیا، تو ظاہر بات ہے جہاں خیر کے برابر ہونے کا اور برابر ہونے کا اگر کوئی امکان ہے، تو وہاں شر کے برابر ہونے اور بروئے کار آنے کا بھی اتنا ہی امکان ہے، تو فساد ہوگا، خونریزی ہوگا. یہ ہے در حقیقت وہ مضمون، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اکثر حضرات کے نزدیک مقسم علیہ یہ ہے، اس میں چونکہ لام تاکید نہیں آیا، عام طور پر مقسم علیہ لام تاکید کے ساتھ آتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس اعتبار سے ان الانسان لفی خسر، لام یہاں نہیں ہے، اس وجہ سے جو بہرحال لغوی اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں امام زمخشری رحمہ اللہ صاحب تفسیر کشاف، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقسم علیہ نہیں ہے، بلکہ مقسم علیہ محذوف ہے آگے، اور اس کی مناسبت زیادہ ہے اگلے جو مضمون آ رہا ہے، قوم ثمود کی ہلاکت اور بربادی کا. کذب ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها الى آخر السورہ، یہ جو مضمون آیا ہے اس کی مناسبت سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مقسم علیہ محذوف ہے کہ یقیناً اے قریش تم بھی ہلاک کیے جاؤ گے جیسے کہ قوم ثمود ہلاک کی جا چکی ہے. اور اس میں اگرچہ انہوں نے تو کوٹ نہیں کیا ہے، یہ میں نے زمخشری سے نہیں یہ چیز دیکھی ہے، لیکن امام راضی نے زمخشری کی اس رائے کو بیان کیا ہے، اور مولانا اصلاحی صاحب نے اسے، ہمارے اس دور کے جو مفسرین ہیں ان میں سے انہوں نے اسے ترجیح دی ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ مقسم علیہ نہیں ہے، یہ تو بیان ہے اسی کا. ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ اسی کا ایک بیان ہے. اور محذوف جو ہے یہاں پر مقسم علیہ وہ یہ ہے، تم لازماً لَتُهْلَكُنَّ، تم لازماً ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسے کہ ثمود کا معاملہ ہو چکا ہے. تو مجھے ان کی تائید میں ایک بات نظر آئی ہے کہ اس اعتبار سے گویا کہ مشابہت ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو گویا کہ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا خطرہ مول لے رہا ہے اگر وہ اس نفس کا تزکیہ نہیں کرتا اور اپنے نفس کو اس نے دبا دیا ہے مٹی کے اندر. تو یہ ہے ایک رائے، لیکن میرے نزدیک زیادہ رائے جو جمہور کی رائے ہے، اکثر حضرات کی رائے ہے، اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ قسموں کا سلسلہ بہت طویل ہو گیا، اس لیے وہ لام تاکید کی یہاں ضرورت نہیں رہی، وہ گویا کہ وہ محذوف ہے لام تاکید، نہ یہ کہ مقسم علیہ محذوف ہو. یہ رائے ہے اور میں اسی کا قائل ہوں. اس اعتبار سے میرے نزدیک قسمیں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لام کو اگر یہاں محذوف مانیں گے، لقد افلح من زكاها ولقد خاب من دساها، یہ گویا کہ لام یہاں محذوف ہے. یہ رائے میرے نزدیک زیادہ ترجیح کے قابل ہے. اب غور کیجئے، ایک تو وہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے خارج میں بظاہر متضاد جو فینومینا ہے وہ مل جل کر ایک کام کر رہے ہیں، اس زمین کے اوپر نباتات کا سارا سلسلہ، آسمان اور زمین مل جل کر، اوپر سے پانی برستا ہے، زمین اپنے خزانے نکال دیتی ہے، اسی طرح رات اور دن ہے جس سے کہ یہ نظام چل رہا ہے، اسی طریقے سے تمہارے اندر خیر و شر کے داعیات ہیں، تقاضے ہیں، بڑے زوردار ہیں، تمہارے اندر نفس امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی ہے جو روح ملکوتی سے عبارت ہے. اب ان سب کا جیسے کہ خارج میں چیزیں مل جل کر کام کرتی ہیں، اسی طرح تمہاری ترقی اور تمہارے احسن تقویم پر پہنچنے کا راستہ جو ہے، اور تمہارے لیے نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کرنا، اس کا راستہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ فلاح کا لفظ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہاں پھر واضح کر دوں. فا لام ہا کا مادہ آتا ہے کوئی چیز پھاڑ کر کچھ چیز نکال لینا، زمین میں خزانہ دبا ہوا آپ نے زمین کھودی اور خزانہ نکال لیا. فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک جو ہے اس سے زمین کے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے اور اس کی زمین کو تلپٹ کرتا ہے، نیچے کی مٹی اوپر آتی ہے، اوپر کی نیچے جاتی ہے. یہ فلاح ہے، فلاحین کی تحریک مصر میں، ہمارے ہاں کی جو کسان تحریک ہے وہاں اس کو فلاحین کی تحریک کہا جاتا ہے. اچھا فلاح تو ہوا پھاڑنا، افلاح پھاڑ کر نکال لینا، کوئی شے برآمد کر لینا. قد افلح من زکاہا، اسی لیے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے قد افلح المومنون کا ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے. اس قدر قریب لے آنا عربی کا کسی لفظ کا جو اصل جو اس کا مفہوم ہے، اردو میں کسی ایک لفظ میں اس کو اس طریقے سے بات، کام نکال لے گئے اہل ایمان، کام نکال لے جانا. آپ کی کسی سے کوئی ضرورت ہے، آپ جا کر اس سے اس انداز سے ہینڈل کرتے کہ اپنا کام اسے کروا لیتے، کام نکال لے گئے اہل ایمان. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. تو فلاح کا یہ مفہوم ذہن میں رکھیے، اس کی جو لغوی اصل ہے اس کے اعتبار سے. اسی طرح زکا تزکیہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دو مفہوم اس کے اندر شامل ہیں، کوئی آلودگی ہے اس سے پاک کر دینا، اور نمبر دو کسی شے کو نشو و نما دینا، پروان چڑھانا. اس کے زکا کے مفہوم میں، تزکیہ کے مفہوم میں، یہ دو مفہوم بنیادی ہیں اہل لغت کے نزدیک. ان ما نمو کہتے ہیں کسی شے کا پروان چڑھنا، تو ان ما جو ہے کسی شے کو پروان چڑھانا، یہ بھی لفظ تزکیہ کا ایک مفہوم ہے، اور اس کو اس کے اندر جو بھی ملاوٹیں ہوں، امپیورٹیز ہوں، ان کو ہٹا کر صاف کر دینا. جیسے کہیں پر سونا ہے، اب سونا ملا جلا ہے، وہ دھات ہے اس کی جو نکل رہی ہے اور اس میں امپیورٹیز ہے، آپ نے صاف کیا اور سونا جو ہے اس کو آپ نے علیحدہ کر لیا. لوہا ہے، لوہے کی بھی اور ہے، اس کو آپ نے صاف کیا اور لوہا برامد کر لیا، لوہا صاف کر لیا. تو تزکیہ کے یہ دو مفہوم ہیں، کسی شے کو آلودگی سے پاک و صاف کر لینا اور کسی شے کو نشو و نما دینا، یہ دونوں مفہوم ہیں. اور یہ دونوں مفہوم جمع ہو جاتے ہیں ایک فینومینن میں، کہ جس کو ہم میں سر شخص جانتا ہے، باغ کا مالی، کوئی باغیچہ ہے اس کا مالی ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ تزکیہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کے ایک فعل پر، اس نے کچھ پودے لگائے ہیں خود، وہ پودے چاہے پھولوں والے پودے ہوں، گلاب کا پودا لگایا، یا پھلوں کے پودے ہیں، اس نے آم کا جو ہے پودا لگایا، اب چاہتا ہے وہ پروان چڑھے، یہ گلاب کا پودا پروان چڑھے، اس میں گلاب کے پھول لگے، آم کا یہ درخت جوان ہو اور اس میں پھر آم لگے. ایک تو اس نے خود لگائے پودے، ایک جھاڑ جھکاڑ ہے، خود رو گھاس ہے جو اس کے آس پاس اگ جاتی ہے. اور یہ جو گھاس ہے، خود رو گھاس یا جھاڑ جھکاڑ، زمین میں جو بھی اس کی قوت نمو ہے، اس کو اس میں سے حصہ لے رہا ہے، یہ گھاس بھی اس میں سے جذب کر رہا ہے، وہ قوت، وہ خوراک جو اس کے اندر موجود ہے، اس میں سے اس نے حصہ لے لیا، فضا میں سے بھی آکسیجن کو وہ جذب کر رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ کھرپی ہاتھ میں لے کر اور ایسی چیزوں کو وہ کھود کر پھینک دیتا ہے، تاکہ ساری قوت نمو جو زمین کی ہے وہ اس پودے کے حصے میں آئے جس کو میں چاہتا ہوں کہ پروان چڑھے. پوری فضا کے اندر جو بھی قوت موجود ہے وہ پوری کی پوری اس پودے کے لیے اویلیبل ہو، کوئی اور اس کا حصہ لینے والا اس میں سے موجود نہ ہو، اس لیے کہ یہ پروان چڑھے. اس عمل کا نام ہے عربی لغت میں تزکیہ. اب ان دونوں الفاظ کو جوڑ لیجئے، جب تک وہ آپ کے سامنے نہ ہو، انسانی وجود کا مرکب ہونا، اس کا ایک حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے. یہ روحانی وجود لپٹا ہوا ہے حیوانی وجود میں، مادی وجود حیوانی وجود. ہمارا وزن اگر کوئی ہے تو آپ معلوم ہے وہ سارا وزن تو حیوانی وجود کا ہے، وہ روح کا تو وزن نہیں ہے، وہ تو عالم امرکش ہے، لیکن وہ مکمل روحانی وجود ہے، وہ لپٹا ہوا اس کے اندر ملفوف ہے. اب جب تک کہ آپ اپنے اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر اس میں سے اس کو برآمد نہیں کریں گے، اور جو آپ کی توانائیاں ہیں، آپ کی قوتیں ہیں، جو حیوانی وجود کے تقاضے پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں، جب تک کہ اس کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے روحانی وجود کی تربیت اور اس کے نشو و نما میں، تو آپ کا جو اصل وجود ہے، جو آپ کا مالک چاہتا ہے کہ آپ پروان چڑھیں، جس طور سے پروان چڑھیں، آپ جس مقام پر پہنچیں، مسجود ملائک ہونے کا مقام جو پوٹینشلی آپ کو حاصل ہے، وہ آپ ایکچولی حاصل کر لیں، وہ ممکن نہیں ہے اس کے بغیر کہ اپنے وجود کو، حیوانی وجود کو پھاڑیں. اور اس میں سے جیسے گٹھلی پھٹتی ہے اور دو پتے جو ہیں آم کے نمودار ہوتے ہیں، پھر وہ پروان چڑھتے ہیں. دانا پھٹتا ہے، فالق الاصباح فالق الحب والنوا، دانا پھٹتا ہے، اس کے اندر سے وہ نکلتی ہے، وہ سوئی جس کو آپ کہیں، یا چھوٹے سے وہ پتیاں. اسی طریقے سے یہ وجود حیوانی، اس میں سے اپنے وجود حیوانی کو برآمد کرنا، نشو و نما دینا، ترقی دینا، یہ ہے قد افلح من زکاہا. اور آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنشد کا جملہ ہے، مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. اصل سیلف اندر ہے، ایگو ہمارا وجود روحانی، اس کے گرد یہ مادی غلاف ہیں، یہ وجود ہمارا، یہ جو بھی جسم جو ہے، یہ در حقیقت اس کے گرد لپٹا ہوا ہے. ہماری جو اگنورنس ہے اور جہالت ہے وہ یہی تو ہے، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں، اور ہم بھول گئے کہ ہماری اصل حقیقت تو وہ ہمارا روحانی وجود ہے. ہماری جو بھی عظمت ہے اس کے اعتبار سے، اشرف المخلوقات ہے تو اس کی وجہ سے، حیوانی وجود کی وجہ سے نہیں. یہی چیز وہ ہے اگنورنس کا لفظ جو استعمال کیا ہے، مین از اگنورنس، اپنی جہالت میں، لا علمی میں، بے خبری میں، انسان اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جن میں اس کی اصل حقیقت چھپی ہوئی، اور اصل حقیقت کی طرف توجہ نہیں جاتی. یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حشر کے آخری رکوع کی جو آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. وہ اپنا آپ کون سا ہے انسان کا؟ اپنے وجود حیوانی سے تو کوئی غافل نہیں. اس کو کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا، کپڑے پہنانا، خوشبو لگانا، اچھے سے اچھے قیمتی سے قیمتی صابن لے کے آنا، ذرا اس میں تکلیف ہو جائے تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر اس کا علاج معالجہ کرنا، ہر شخص لگا ہوا. کون اپنے آپ سے غافل ہے؟ وہ اپنا آپ کچھ اور ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، وہ اس کا وہ روحانی وجود ہے، اسے شعور ہی نہیں رہا. اور آج کا، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، عہد حاضر کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی یہی تو ہے، انسان آپ کو محض حیوان سمجھ بیٹھا ہے. ڈارون کے نظریے نے جو تباہی پھیلائی ہے، جو در حقیقت یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ انسان جو ہے وہ بھی حیوان ہی، ارتقاء یافتہ شکل ہے حیوانات کی، لوور اینیمل سے سلائٹلی ایٹ اے ہائر لیول آف ایولیوشن، دیٹس آل. گویا کہ نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق نہیں ہے، کیفیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ہے، مقدار کا فرق ہے، اصل جو ہے حقیقت کا فرق ہے. یہ ہے در حقیقت، ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، تو قد افلح من زکاہا. اگلی صورت میں آئے گا یہ قد افلح من زکاہا کا تقاضا کیسے پورا ہو، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، یہ آگے آئے گا. اب اس کو پھر بیلنس کیا ہے، کیونکہ برابر بات آ رہی ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، ایک دوسری کیفیت کیا ہے، وقد خاب من دساہا. خاب، ناکام، خائب، خاسر، خائب و خاسر تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں. خابا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. من دساہا، اس لفظ پر ذرا غور کیجئے، دسا یا دسو کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا، اور یہ بھی ان الفاظ میں سے، دال سین سین، دال سین سین باب تفصیل میں جب آیا ہے تو تنسیس کی بجائے تنسیہ بن گیا ہے، اس کا جو آخری سین ہے وہ یا سے بدل گیا ہے، جیسے را با با، جب باب تفصیل بنے گا تو تربیب نہیں ہے تربیہ ہے، اسی طریقے سے لام با با یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، مادہ تو ہے لام با با لیکن باب تفصیل میں وہ تلبیہ بنا ہے، لبا یلبی تلبیتن، ربا یربی تربیتن، اسی طریقے سے دسا یدسی تنسیتن، یہ ہے در حقیقت باب تفصیل سے جس کا مادہ بنا ہے، تو گویا کہ دسا یدسو اور دسا یدسی، یہ باب اگر ثلاثی مجرد میں آئے گا تو دسا اور یدسو، اور باب تفصیل بنایا دسا یدسی، یہ مفہوم ہے کسی شے کو دبا دینا چھپا دینا. آج جب میں دیکھ رہا تھا قرآن مجید میں یہ لفظ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، ایک اور جگہ، ایک تو یہاں آیا دساہا اور ایک اور آیا ہے یہ سورۃ النحل میں، وہاں جو اس کا تذکرہ ہوا ہے اس کو ذرا نقشہ ذہن میں لے آئیے تو حقیقت بہت واضح ہو جائے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، الفاظ کا بھی اگر اس اعتبار سے مطالعہ کیا جائے کہ اور کہیں یہ مادہ کہاں کہاں آیا ہے اور اس کے اندر کیا مفہوم ہے، تو اس سے آپ کو کسی خاص مقام پر جب وہی مادہ آتا ہے تو اس کے جو حقیقی مفہوم ہے اس پر روشنی ملتی ہے. چنانچہ وہاں نقشہ کھینچا گیا ہے، اہل عرب کی وہ عادت کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو گئی اسے خوشخبری دی گئی، لو بھائی مبارک ہو تمہیں اللہ نے بیٹی دی ہے، تو یہ بیٹی کا ہو جانا اس کے لیے خوشخبری نہیں ہوتی تھی، ایک عجیب ان کے ہاں غیرت کا ایک جاہلانہ ایک تصور تھا، یہ تو بڑی ہی یوں سمجھئے کہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، بیٹی کا باپ بن گیا، توہین ہو گئی. اب وہ اس فکر میں رہتا تھا کہ میں اسے رکھوں اپنے پاس، اس بے عزتی کو برداشت کرتا رہوں یا اسے مٹی میں دفن کر دوں. یہ جس کا سورۃ التکویر میں بھی ذکر آیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، موءودہ زندہ دفن کی جانے والی. چنانچہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 59 ہے کہ جب اسے یہ خوشخبری ملتی ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ اس کو اپنی ساری توہین اور ذلت کے باوجود بیٹی کو رکھے اپنے پاس روکے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے. يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، مٹی میں دفن کر دینا بیٹی کا، یہ ہے دسا یا دسو کے لیے قرآن مجید میں جب یہ مادہ آیا ہے صرف دوسرے مقام پر ایک ہی جگہ پر مفہوم، بعین ہی یہی مفہوم یہاں ہے دسا. ہمارا یہ وجود حیوانی خاکی الاصل ہے، مٹی سے بنا ہے، وہ جو انگریزی میں بھی آیا ڈسٹ داؤ آر ٹو ڈسٹ ریٹرنسٹ، تو مٹی ہی تو ہو، مٹی میں چلے جاؤ گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، اسی میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے، اسی میں سے پھر تمہیں نکال لیں گے. وجود حیوانی کا اصل، اس کا منبع، اس کا سر چشمہ، وہ تو یہ مٹی ہے. اس مٹی کے اندر اللہ نے اپنا نور جو ہے ودیت کیا ہے. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، بڑا پیارا شعر اقبال کا ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، میرا یہ وجود حیوانی خاکی ہے لیکن اس خاک میں اور ایک اور حیوان کی خاک میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں اللہ کا نور تجلی ودیت کیا گیا ہے. ہمارا وجود حیوانی مٹی سے بنایا گیا، ہم نے مٹی سے بنایا، لیکن یہ کہ فرشتوں سے کہہ دیا تھا، فَإِذَا خَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا تصویہ کر لوں، اسے خوب سوار دوں، برابر توازن کر دوں، تکمیل کر دوں اس کی تخلیق کی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. تو حیوان میں اور انسان میں فرق یہ ہے، یہ دو من، سوا دو من، ڈھائی من، یہ تو یقیناً مٹی ہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، لیکن غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پھر، اسی میں وہ نور تجلی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی روح میں سے پھونکا ہوا ہے، وہ روح ہے ملکوتی ڈیوائن اسپارک. اب گویا کہ جس شخص نے اس روح کو دفن کر دیا اپنے اس مادی وجود میں، تو بالکل ایسے ہے جیسے اس بچی کو خاک کے اندر دفن کر دیا، جیسے زندہ درگور کر دیا ہے. یہ جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی اس روح کے تقاضوں کو بالکل بھول کر، اور روح جو ہے سسک سسک کر یا دم توڑ دیتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ وہ جو اس کا مسکن ہے، جو قلب، اس کے اوپر سختی آ گئی اور اس کے اندر وہ دفن ہو کر رہ گئی. معلوم یہ ہوا جب غلبہ ہو گیا نفس امارہ کا تو اس نفس امارہ نے پوری طریقے سے قلب کے اوپر مسلط ہو کر اور روح کو قلب کو گویا کہ قبر کی حیثیت دے دی ہے جس میں ایک روح دفن ہو گئی. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے نبی یہ زندہ نہیں ہے, آپ انہیں زندہ نہ سمجھیے, یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, یہ ختم نہیں دیکھتے, آپ نہ سمجھیے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ کان لگا کر سنتے ہیں, یہ ہرگز نہیں سنتے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ان کی وہ روح ملکوتی روحانی وجود ان کے قلب کی قبر کے اندر دفن ہو چکا ہے, اب یہ انسان کی حیثیت سے مر چکے ہیں, یہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہیں. حیوان ابو جہل ہے جو زندہ ہے, انسان ابو جہل مر چکا ہے. یہ حیوان ابو لہب ہے جو چل پھر رہا ہے, بڑا سرخ و سفید رنگت والا اور موٹی موٹی آنکھوں والا, لیکن یہ انسان ابو لہب مر چکا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی اس روح کو, وہ جو ان کے اندر اصل جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے ان کا, وہ ڈیوائن اسپارک, اس کو انہوں نے دفن کر دیا ہے اور نفس امبارہ کا ایسا تسلط ہوا ہے. اب وہ ساری تعبیرات لے آئیے, کبھی حضور نے فرمایا کہ گناہ کرتا انسان, گناہ کیا ہے, وہی نفس امبارہ کا حکم ماننا, اپنے نفسانی تقاضوں کو خیر و شر اور جائز و ناجائز سے بالکل بے پرواہ ہو کر پورا کرنا. ایک داغ لگ گیا دل پر, اگر توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے, نہیں کرتا دوبارہ کرتا ہے اور داغ, پھر کرتا ہے اور داغ, پھر گناہ کرتا ہے اور داغ, یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو گیا. اور پھر حضور نے فرمایا یوں اس طرح بند ہو جاتا ہے, مٹھی آپ نے باقاعدہ بند کی اپنی انگلیوں کو, اس طرح بند ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے جس پر مہر لگ جاتی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. کس قدر اس کے اندر قرب ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے, دسا یدسو دساہا یدسو فی التراب, جیسے کہ وہ عرب بدو جو ہے وہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے اور ماں کی گود سے اس کی لاعلمی میں اسے چھین کر لے جاؤں اور گڑا کھود کر اسے دفن کر. اسی طریقے سے انسان جس نے کہ اپنے اس روحانی وجود کو, اس ڈیوائن ایلیمنٹ کو, ڈیوائن اسپارک کو, اس نے اپنے اس حیوانی وجود میں دفن کر دیا ہے, اور یہ حیوانی وجود خاک سے بنا ہے, خاکی الاصل ہے. اس اعتبار سے وہی لفظ یہاں لائے, وخاب من دساها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب ہو گیا وہ, نکال لے گیا اپنے اندر سے اس روحانی وجود کو, اس نے برآمد کیا اور پھر اس کو, اس کا انما, اس کو نشو و نما دی, اس کی ترقی ہوئی. وہ اب چھوٹی سی دو پتیاں, ننی سی, بڑی نرم و نازک, ایک وقت آیا ہے کہ تناور ترخ بن گیا ہے آم کا, اور اس میں وہ آم کے جو پھل لگ رہے ہیں. یہ ہے وہ وجود روحانی کو برآمد کرنا اپنی اس گٹھلی میں سے, اس خاکی گٹھلی کے اندر سے, اور اس کو نشو و نما دینا. طریقہ اس کا کیا ہے وہ اگلی صورت میں آئے گا. اور دوسرا اس کے برعکس کیا ہے, اپنے اس روحانی وجود کو اپنے اس حیوانی وجود میں دفن کر دینا, اپنے اس قلب کو ایک قبر بنا دینا روح کے لیے. وقد خاب من دساها, اس کا راستہ کون سا ہے, وہ بھی اگلی صورت میں آ جائے. فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. یہاں جو ایک ایک آیت میں آیا مضمون, وہاں تین تین آیتوں میں آئے گا, وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. یہاں میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بہت مجھے حیرت ہوئی ہے, جیسے کہ امام راضی کی ایک اور بات سے میں نے آج اختلاف کیا ہے. ویسے مجھے ان کی تفسیر سے بڑا شغف ہے اور ایک بڑا دلی تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک جو بڑی آسانی وہ پیدا کر دیتے ہیں جو مجھے اور کسی تفسیر میں نظر نہیں آتی, وہ عبارت کا تجزیہ کر دیتے ہیں. اس عبارت میں کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں, کیا کیا الجھنیں ہیں, پھر وہ اپنے طور پر انہیں حل بھی کرتے ہیں. لیکن تجزیہ جو عبارت کا وہ کرتے ہیں, واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی عمدہ, اور اس میں کبھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ کوئی پہلو ان کی نگاہ سے چھپا رہ گیا. اب یہ آپ کا بھی غور و فکر کا مادہ ہے, سوچئے اور دوسروں کی رائے کو دیکھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر رائے سے اتفاق کریں, بلکہ یہ کہ اکثر لوگوں نے ایک بات کہی ہے, جزوی طور پر وہ بات صحیح ہے کہ امام راضی سوالات پیدا کرنے میں تو بہت ماہر ہیں, جوابات دینے کی اتنی صلاحیت ان میں نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, سارے سوالات کے جوابات انسان کو بہت مشکلیں دے سکے, لیکن یہ کہ یہ دوسروں کے لیے آنے والوں کے لیے غور و فکر کے دروازے تو کھل گئے. اس میں کیا کیا مسائل ہیں؟ فیہا مسائل, اس آیت میں یہ مسائل ہیں, اب وہ گنتے جاتے ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. اس اعتبار سے یہ عربی تفاسیر میں وہی ہے زیادہ تر کی جس کو میں دیکھتا ہوں کہ کم سے کم وہ سارے امکانات جو ہیں اور سارے جو بھی احتمالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. لیکن میں اس اعتبار سے کہ سورۃ الدہر میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے حوالے سے میں ایک بات بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, اس کو صرف حوالہ دے رہا ہوں. جبر و قدر کا, معتزلہ جو ہیں وہ قدری شمار ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال خود کرتا ہے اور چاہے وہ شر کرتا ہے تو خود کرتا ہے اور کوئی خیر بناتا ہے تو خود بناتا ہے. ہمارے ہاں جو اہل سنت میں زیادہ رجحان جو ہے وہ تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن اس پر آ کر انہوں نے بات کو یوں سمجھیے کہ فیصلہ کن بات یہ کہی کہ خالق عمل تو اللہ ہے, کاتب عمل انسان ہے. انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے, باقی یہ کہ اس نیکی کو بروئے کار لانا یہ صرف اللہ کا کام ہے. انسان تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنے ہاتھ کو خالص اپنے ارادے سے جنبش دے سکے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ارادہ اس نے کیا, اب اللہ تعالیٰ نے اگر سینکشن کر دیا ٹھیک ہے یہ عمل ہو جائے گا. تو چاہے شر کا ارادہ ہے چاہے خیر کا ارادہ ہے, ارادہ انسان کرتا ہے اور اس ارادے کی وجہ سے اس کو جزا یا سزا ملے گی. خیر کا ارادہ کیا, خیر کا کاسب ہے وہ, کاسب کمانے والا. شر کا ارادہ کیا, شر کا کاسب ہے, اس نے کمائی کر لی. البتہ یہ کہ بالفعل کسی فعل شر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب ممکن نہیں, اسی طریقے سے کسی فعل خیر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خالق اعمال اللہ ہے, کاسب اعمال انسان ہے. لیکن بعض لوگ اس سے بھی بہت آگے نکل گئے, وہ جبریت محض کی طرف چلے گئے کہ چاہنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, چاہتا بھی تبھی ہے جب اللہ کی طرف سے اسے اس کی کوئی توفیق ملے. اب یہ جبریت محضہ بن جاتی ہے, اور میں حیران ہوں کہ امام راضی اس مقام پر جبریت محضہ کی طرف چلے گئے. چنانچہ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ, چونکہ معتزلہ اس زمانے میں جب کوئی دو نظریات آتے ہیں تو ان میں بہت اختلاف کی شدت ہوتی ہے, تھیسس اینٹی تھیسس, ان میں تو تصادم ہوگا تو پھر سنتھیسس ہوگا. تو شروع میں جو شدت تھی اس کی وجہ سے بعض لوگ کس انتہا تک چلے گئے کہ ان آیات کا ترجمہ یا ترجمانی وہ یہ کرتے ہیں, قد افلح من زکاہا, زکا کا فاعل انسان نہیں اللہ ہے. کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا, وقد خاب من دساہا, اور ناکام اور خائب و خاسر ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے دفن کر دیا. گویا کہ اس کی نسبت جو ہے زکا میں فاعلی نسبت اور دسا کی فاعلی نسبت انسان کی طرف نہیں, نفس کی طرف نہیں, بلکہ یہ کہ اللہ فاعل ہے. تو اس معنی میں انہوں نے بڑی تردید کی ہے اس کی کہ اس کو قد افلح من زکاہا, یہ من جو ہے قد افلح جو فاعل اس کا ہے وہی من زکاہا میں فاعل ہے, اس کی نفی کرتے ہیں. اور میں حیران ہوا لیکن یہ کہ انہوں نے اس بات کو جو آج تمام اہل سنت ترجمہ کر رہے ہیں انہیں معتزلہ کی طرف جو ہے منسوب کیا ہے, یہ معتزلہ کا قول ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو دفن کر دیا, یہ تو معتزلہ کا قول ہے. لیکن میں نے دیکھا شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا رحمۃ اللہ علیہ, یہی مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا رحمۃ اللہ علیہ, یہی ہمارے باقی تمام اس دور کے مفسرین کر رہے ہیں, اکثر تو ہے, سب اہل سنت میں سے ہیں. جو جدید ہمارے مفسرین ہیں ان کے بارے میں کوئی شخص کوئی بات کہنا چاہے تو کہے, لیکن شیخ الہند اور اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ان دونوں کے بارے میں کیا کہے گا, انہیں کون معتزلی کہہ سکتا ہے. لیکن ایک دور میں معتزلی جو ہے گالی بن گیا تھا, اور اس میں پھر شدت اس درجے کی تھی کہ جس کی میں نے مثال آج دیکھی ہے. امام راضی نے جب اس تفسیر کو جو ان آیات کی ترجمانی کی ہے, کامیاب ہو گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا, گویا کہ انسان کی اپنی کوئی سعی, اپنی تگ و دو, اپنی محنت, اپنا ارادہ, اس کی نفی. ناکام ہو گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دفن کر دیا, گویا کہ اس کا کوئی قصور, اس کی تقصیر, اس کا کوئی جرم, اس کی کوتاہی تو نہیں. یہ جبریت محضہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے. یہ ضرور ہے کہ انسان اس طرح کا قادر نہیں ہے جس طرح کا عام آدمی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, بہت سے پہلو ہیں, لمیٹیشنز ہیں. ہمارے جینز ہی ہیں جنہوں نے بہت سے ہمارے خصائص اور ہمارے کیریکٹرز کو جو ہے ڈٹرمن کیا ہے. ہیریڈیٹری اثرات جو ہے ہمارے اوپر موروثی اثرات وہ بھی ہیں, ماحول کے اثرات بھی پڑتے ہیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں. میکڈوگل نے جو کہا ہے کہ انسانی شخصیت حاصل ضرب ہے دو عوامل کا, ایک ہیریڈیٹری فیکٹرز ہیں موروثی اس کے جو عوامل ہیں, اور دوسرے جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ماحول کے اثرات ہیں. بس کوئی آزاد شخصیت انسان کی ہے ہی نہیں. ہماری جدید سائیکالوجی بھی ادھر ہی گئی ہے, جبریت محضہ, اور یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورۃ الدہر کے درس کے سلسلے میں. لیکن یہ کہ اسلام کا موقف یہ نہیں. پھر تو جزا کا کیا سوال اور سزا کا کیا سوال. ایک چوائس ہے ہمارا, اسی چوائس کی طرف یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور اسی کی شرح آگے آ جائے گی. فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى, یہ تین ورب آئے ہیں, انہیں کون منسوب کر سکے گا اللہ کی طرف. یہاں تو چلیے کچھ آپ نے کھینچ تان کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا, تو جس نے دیا اور جس نے بچنے کی روش اختیار کی اور جس نے تصدیق کی اچھی بات کی, تو فسن یسرہ للیسرا, یہ تفصیل سے میں کل بیان کروں گا انشاءاللہ. اس میں صرف نوٹ کرانا تھا کہ ہمارے ہاں علماء کے حلقے میں معتزلی ہونا گویا کہ گالی بن گئی, لیکن یہ کہ امام راضی نے یہاں وہ موقف معتزلہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کی نفی کی ہے جو آج تمام اہل سنت اختیار کیے ہوئے. یہ ایک اہم اس سورۃ مبارکہ سے متعلق ایک مضمون ہے. کذبت ثمود بتغواہا, میں بہت ہی یعنی اجمال کے ساتھ, اس لیے کہ کچھ درس کی طوالت کا شکوہ بھی بہت ہو رہا ہے, تو میں نے طے کیا تھا کہ کوشش کروں گا ڈیڑھ گھنٹے میں ہو جائے. کذبت ثمود بتغواہا, یہ جو آیات باقی ہیں یہ ہم کل بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ اب تو الحمدللہ کہ ہم نے یہ دو دن کا درس رکھ لیا ہے تو اس میں ہماری پیش رفت کافی ہو جائے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر